بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طحاوية كشرح كدرس جاريه امام ابو جعفر الطحاوي الازدي رحمه الله عليه فرماتے ہیں: ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم الى الله تعالى. یہ پوائنٹ نمبر 70 ہے آج کی نشست میں، اور اس جملے کا یا ان جملوں کا تعلق پچھلے درس سے ہے. کیا موضوع تھا پچھلے درس کا؟ جنازے سے پہلے اقتداء ہر امام کے پیچھے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، جب مسلمان ہے، اچھا ہو یا برا ہو، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور ہر اس شخص پر بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا پڑھنی چاہیے جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، اہل قبلہ میں سے مسلمان ہے. جب مسلمان ہے تو اس کے حقوق مسلمانوں کے باقی رہتے ہیں. امام مسلمان ہے، اس کے اقتداء آپ کر سکتے ہیں جبکہ وہ مسلمان ہے، اور اگر مر جاتے تو اس پر نماز جنازہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی موضوع کے تعلق سے ایک اور عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، یہ شخص جو مر گیا ہے مسلمان یا زندگی میں ہی صحیح، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ شخص اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ جنتی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص بدکار ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، یہ دوزخی ہے. اسی تعلق سے آج کا درس ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں: ولا ننزل احد منهم جنتا ولا نارا، کسی نیک و بد کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کرتے. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ایسے کسی شخص کے بارے میں کفر یا نفاق یا شرک کی کوئی گواہی بھی نہیں دیتے. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، جب تک کہ اس سے ایسی کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے. کیسی بات؟ شرک کی، کفر کی یا نفاق کی. اگر ظاہر اسے ہو جاتی ہے قولا یا فعلا، تب تو ہم اس کو جو کچھ اس نے کیا ہے یہ کہیں گے کہ اس شخص سے یہ بات ہوئی ہے، کفر ہوا ہے، شرک ہوا ہے یا نفاق ہوا ہے، وہ شخص بذات خود کافر ہے یا نہیں، اس پر حجت قائم کرنا لازمی. ما لم يظهر منهم ذلك، ہمارے لیے ظاہر ہے، باطن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے: وَنَذَرُوا سَرَائِرْهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ان کے پوشیدہ احوال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. سرائر جمع سریرہ کی ہے، اور سریرہ کہتے ہیں پوشیدہ، دل میں چھپی ہوئی بات کو. اس جملے کے تعلق سے الشیخ العلامہ محمد ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں، شیخ صاحب فرماتے ہیں: سوائے ان صحابہ کے جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، عشر بشر بالجنہ جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ عبداللہ بن سلام، اور ان میں سے عبداللہ بن سلام بھی صحابی ہیں جو ان دس میں تو نہیں ہیں، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں سنائی، اور ان کے علاوہ بھی ہم ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو حق بات ہے نا، جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جنتی ہے، ہم بھی اس کی وہی گواہی دیتے ہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. اور مصنف نے یعنی امام جعفر الطاہر رحمۃ اللہ علیہ نے پوائنٹ نمبر 95 میں اس کو صراحتاً بیان کی ہے اور کہتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور بعض کتاب آتھرز جو گمراہ ہیں ان کی جہالت کی وجہ سے انہوں نے سید عبداللہ بن سلام کو یہودیت کے لقب سے موسوم کیا ہے. اسلام سے پہلے کیونکہ یہودی تھے، یعنی یہ عیب ہے ان کے لیے کہ اسلام سے پہلے یہودی تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو اس کو ایک عیب کی شکل، عیب کے انداز میں یا تنقیص کے انداز میں بیان کیا ہے. آج لکھنے والے بہت ہیں، رائٹرز تو بہت ہیں نا. آج میڈیا پتہ ہے کہتے ہیں میڈیا نے آسمان کو چھو لیا. پتہ نہیں کس آسمان کو چھوا ہے میڈیا نے. جہاں پر آپ کو سچ 10% دکھاتے وہاں پر آپ کو 90% جھوٹ بھی دکھاتے، لیکن اپنے انداز سے. یہ نہیں کہہ رہا سارے جھوٹے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو آج کے میڈیا موجود ہے، واللہ اگر یہ صحیح راستہ اختیار کر لے، اللہ سے ڈرنے والا راستہ اختیار کر لے، اچھا کام کر سکتا ہے. لیکن کیسے ممکن ہے؟ بے پردگی سے وہ آزاد ہو نہیں سکتے. میڈیا تو آزاد ہے، کس چیز سے آزاد ہے کہ اس کو کوئی روکنا جو کہنا چاہے کہہ دے. صحابہ کرام کے خلاف بات ہو، دین کے خلاف بات ہو، حق کے خلاف بات ہو، اہل بدعت کا کہ اس میں تحسین کی جائے اور ان کے اقوال و افعال کو خوبصورت بنا کر دکھایا جائے یا سنایا جائے، روکے کوئی ٹوکے روکے تو کہتے ہیں دیکھو یہ میڈیا کی آزادی کے دشمن ہے. یاد رکھے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، ہم سب سے سوال کریں گے قیامت کے دن، اجمعین سب سے، کس چیز کے بارے میں؟ جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے. آج تمہارے پاس پاور ہے، میڈیا کی بڑی پاور ہے. آج کیوں پاور ہے؟ کیونکہ عوام جاہل ہے. طاقتور کی طاقت کمزور پر ہی طاقت ہوتی ہے نا. طاقتور کی طاقت، طاقت اس سے زیادہ طاقتور کے سامنے کیا طاقت ہو؟ خود کمزور ہوتے کہ نہیں؟ تو کسی لکھنے والے نے لکھ دیا، رائٹر نے، اور اسے سیدنا عبداللہ بن سلام کی تنقیس کی ہے کیونکہ وہ یہودی تھے اسلام سے پہلے. تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی گواہی دی ہے، یہی کافی ہے ان کے لیے، جیسے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے. اور مجھے یہ بتائیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا فرق ہے اگر کوئی شخص یہودی تھا پھر اسلام قبول کیا، یا بت پرست مشرک تھا پھر اسلام قبول کیا؟ بات تو انتہا کی، ابتدا کی، ابتدا کے نقص کی نہیں ہے، انتہا کے کمال کی بات ہو رہی ہے. ابتدا میں تو مشرک بھی تو مشرک تھے نا. صدر عمر کیا تھے؟ تھے مشرک کے نہیں. اگر کوئی شخص آگے کہے صدر عمر کی تنقیس کرنا چاہیے کیونکہ وہ پہلے مشرک تھے، کوئی تک بنتا ہے؟ میرے بھائی مشرک تھے پہلے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے اور ایمان اور توحید کے راستے کو اپنایا تو اس جیسے امت میں مجھے دکھائیں ذرا کوئی مرد ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں سوائے قومی عصبیت کے اور قومی حمیت کے جو جاہلیت میں موجود تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایک فرق تو ہے دونوں میں. جیسا فرماتے ہیں جو پہلے بت پرست تھا اسلام قبول کیا، اور ایک یہودی تھا پھر اسلام قبول کیا. جیسا فرماتے ہیں صحیحین میں سے بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کو دگنا اجر ملے گا، دگنا اجر. اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا ہے جو اہل کتاب میں سے تھا، اپنے نبی پر بھی ایمان لا چکا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آیا ہے اور اتباع کی ہے اور تصدیق کی ہے، تو ایسے شخص کو دگنا اجر ملے گا. سبحان اللہ. یعنی ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا ہے اور صحیح ایمان ہے، اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتا، کفر ہے، موحد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر قائم ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آیا ہے, اپنے نبی پر بھی صحیح ایمان لے کے آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم امر سلیم پر بھی صحیح ایمان لے کے آیا ہے, ایسے شخص کو دگنا اجر ملے گا. تو اے تنقیص کرنے والے, تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی علم ہوتا تو آپ یوں کہتے کہ صدر عبداللہ بن سلام کو دگنا اجر ملے گا, جنت کی خوشخبری بھی ہے زندگی میں اور ان لوگوں میں سے ہے جن کو دگنا اجر ملے گا قیامت کے دن, کیونکہ اپنے نبی پر بھی ان کا ایمان تھا, رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایمان تھا. جیسا فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی شخص ایمان لے گا دگنا اجر ملے گا, اور اگر کوئی شخص بت پرست تھا وثنی تھا اور وہ اسلام لے کے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. ٹھیک. شخص صاحب فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں, ہم کسی کے لیے گواہی نہیں دیتے چاہے اتنا بڑا متقی اور اہل صلاح میں سے کیوں نہ ہو, ہم اس کے جنت کی گواہی نہیں دیتے. وجہ کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں, کیونکہ ہم علم غیب نہیں جانتے, کون جنت ہے کون دوزخ ہے علم غیب میں سے ہے کہ نہیں, دلوں کے حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, دلوں کے حال جن علم غیب میں سے. تو جیسا فرماتے ہیں کیونکہ ہم غیب نہیں جانتے اور ہم کسی مسلمان کے لیے بھی یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ جہنمی ہے یا وہ آگ میں ہے جتنی وہ برائیں کرتا رہے, جبکہ مسلمانوں میں سے, اس کو غور کریں ذرا, ہم اس کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا, یہ وجہ ہے. اچھے بندہ جنتی ہے کہ نہیں غیب نہیں جانتے, اللہ اعلم, اور برا بندہ دوزخی ہے کہ نہیں نہیں جانتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کا خاتمہ برائی پہ ہوتا ہے یا اچھائی پہ ہوتا ہے, جبکہ مسلمان ہے تو ایسے شخص کا خاتمہ اگر جو برے کام بھی کر رہا ہے تو اچھا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, جبکہ ہے مومن موحد ہے وہ, لیکن گناہ گار ہے, کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, تو ایسے شخص کا خاتمہ اچھا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے, سبحان اللہ. یہ میرے آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وہذا فی المعین, یہ بات معین کے لیے, مطلقا نہیں, معین اس شخص کے لیے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. شاستہ فرماتے ہیں ہمارے لیے صرف ظاہر ہی ہے اور اسی طریقے سے کسی کے لیے بھی آگ یا جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے, الا یہ کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے چاہے جنت کی یا دوزخ کی, جیسے کہ اشو بشر بالجنہ, دس وہ صاحب جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی, کون ہے نوٹ کر لیں, دس جو ہے چار خلفاء راشدین کون ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب, چار ہو گئے باقی چھ, جیسا فرماتے ہیں وسعد بن ابی وقاص وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل, سعد اور سعید ملتے جلتے ہیں دونوں, سعد اور سعید, سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل, کتنے ہو گئے؟ چھ ہو گئے, باقی چار ہیں. ٹھیک. وعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام, عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام کتنے ہو گئے؟ آٹھ, باقی دو. وابو عبید عامر بن جراح وطلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کتنے ہوئے؟ دس. ابو عبید عامر بن جراح وطلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور بڑی پیاری حدیث ہے, حدیث کے راوی ہیں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہم, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس جنت میں ہیں, ابو بکر جنت میں ہیں, عمر, اسی لفظ سے, لفظ کتنا خوبصورت ہے, ابو بکر جنت میں زندگی میں سن رہے ہیں, ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, زبیر جنت میں, طلحہ جنت میں, عبد الرحمن بن عوف جنت میں, ابو عبیدہ جنت میں, سعد بن وقاص جنت میں, تو کتنے ہوئے؟ نو ہوئے. دس میں سے خاموشی اختیار کی, تو سننے والوں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم ہم دیتے ہیں, ابو الاعور کی کنیت سیدنا سعید کی, دسواں کون ہے؟ کہتے ہیں تم لوگوں نے اللہ کی قسم دی تو بتا رہا ہوں, دسواں میرا نام لیا تھا, سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں سعادت, اسے کہتے ہیں کامیابی. دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کامیاب کو دیکھنا چاہتا ہے جو زندگی میں ہے, جس کو یہ کہا گیا کہ تم کامیاب ہو, تو وہ صحابہ کرام ہیں. اور ان جیسے کون ہیں امت میں, خاص طور جن 10 کا نام لیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس کے باوجود بعض ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. آیت القرنی معروف داعی ہیں, شاعر, لیکن بعض لوگوں سے عالم کا درجہ دے دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ کنز العلم مال میں ایک صحیح روایت ہے, ذرا غور سے سنو, کنز العلم مال میں صحیح روایت ہے. جب دیکھا گیا تو روایت کنز العلم مال میں ہے ہی نہیں. دیکھیں جرت دیکھ, کنز العلم مال میں صحیح روایت ہے, اور یہ بھی کہا دیکھ لیں. کہتے ہیں سر عمر کے زمانے میں شام کے جو گورنر تھے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان تھے. سر معاویہ کے والد یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہیں, وہ آئے مدینہ آئے تو اپنے ساتھ جو ساز و سامان تھا جو بیٹے نے دیا, گورنر نے دیا, اونٹ لادے ہوئے تھے, تو چھپکے سے اپنے گھر کی طرف بھیج دیے اور خود کپڑے شپڑے بدل کے ایک لاٹھی کے سہارے سیدنا عمر خدمت میں آ گئے. سیدنا عمر نے پوچھا کہ تمہارا کوئی مال متا, بیٹے نے کچھ دیا؟ کہتے بیٹے نے کچھ دیا مجھے, جو کچھ میرے پاس یہی ہے. تو اپنے کسی غلام میں سے کسی کو جا کے بھیجا, کہا جا کے گھر میں دیکھو جو کچھ بھی ہے سامان اتر رہا ہوگا میرے پاس لے کے آؤ. چنانچہ وہ جاتے ہیں, واقعی سامان تھا ساتھ میں, کمرے میں سارا سامان رکھ دیا. کہتے بتاؤ کچھ ہے؟ کہتے نہیں. کہتے لے آؤ سامان. اس کا سامان لے کے آتے ہیں, کھولتے ہیں, اس میں بہت ساز و سامان تھا, اور اس میں قیصر کا جو ہے ہاتھوں کا جو کڑے تھے وہ بھی تھے قیود. تو کہ لگاؤ اس کو ہاتھوں میں, ہتھکڑی کی طرح تھی, قیصر کے خزانے میں سے کوئی سونے کی پتہ نہیں کیا ہتھکڑی بھی تھی, پتہ نہیں کیا تھا. لگاؤ اس کو ہاتھوں میں اور پیروں میں لگاؤ, تب تک نہ کھولو جب تک کہ یہ سب کچھ واپس نہیں کرتا. اور یہ سید عمر کہتے ہیں تمہارا بیٹا شام میں چوری کرتا ہے لوٹتا ہے اور تم یہاں پہ چوری کرتے ہو لوٹتے ہو. کہتے ہیں یہ روایت کنز العلم مال میں ہے, صحیح, جا کے دیکھ لو. ان للہ وانا الیہ راجعون. سمحت المفتی حفظہ اللہ عبد العزیز آل الشیخ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے, پہلے تو بڑی پیاری انداز سے سیدنا معاویہ کی انہوں نے بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں, پھر آخر میں کہتے ہیں جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے وہ رافض خبیث ہو سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. میرے بھائیو, ہر شخص جو جس کے ارد زیادہ لوگ ہوں نا, ضرور نہیں کہ اس کی دعوت بھی ٹھیک ہے. ہمارے پاس ترازو ہے تولنے کے لیے, قرآن ہے, سنت ہے, اور منہج سلف ہے. وہ اپنے آپ کو سلفی بھی کہتا ہے, اور اس کے جو متبعین ہیں, جو اس کے میں کیا کہوں, جو اس کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے تیار ہیں, وہ بھی کہتے ہیں سلفی. سلف کیسا سلف ہے جو خود اپنے سلف کو ہی برا کہہ رہا ہے, اور روافض کے راستے کو اختیار کر کے بغیر ثبوت کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معصوم ہے سیدنا معاویہ, سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہما, بشر ہیں, غلطی کا امکان ہے, لیکن یہ تہمت کہ سیدنا عمر نے فرمایا ہے کہ تمہارا بیٹا شام میں چوری کرتا ہے اور تم یا ہمارے یہاں چوری کرنے آئے ہو, کوئی صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ یہی چاہتے ہیں کہ روافض کو خوش کیا جائے, وہ بھی خوش رہے تاکہ وہ بھی ہمارے مجمع میں شامل ہو جائے. لا بارک اللہ فیہ. شیخ صاحب فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں ان 10 کا نام لینے کے بعد, اور اسی طریقے سے ان کے علاوہ جن کے لیے آپ سے گواہی دی جنت کی, سیدنا قیس بن شماس الانصار رضی اللہ عنہ, اور پھر ایک روایت لے کے آتی ہے, قصہ بڑا مشہور ہے, شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے, اور جتنے مشہور قصہ ہے عجب بات ہے, ہے ضعیف, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے ایک ایسا شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے. تو ایک شخص داخل ہوا, دوسرے دن پھر فرماتے ہیں, پھر فرمایا, سید عبد اللہ بن عمر اس کے پیچھے جاتے ہیں, انہیں کہتے کہ میرا والد سے جھگڑا ہو گیا ہے تو میں آپ کو مہمان بننا چاہتا ہوں, آ جاؤ گھر میں رہے ان کے ساتھ. رات کو دیکھا کوئی خاص عبادت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جنت کی گواہی دی ہے, کچھ تو ہوگا, کچھ امتیاز تو ہوگا, کچھ کرتا کیا یہ شخص. تیسرے دن جب باہر جا رہے تھے تو کہا بھائی سیدھی سی بات ہے, کچھ ایسی بات نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی, آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. تو میں دیکھنا کہ آپ کرتے کیا ہو, میں نے کوئی خاص دیکھا نہیں کہ آپ کرتے کیا ہو, کہ مجھے اور تو نہیں پتا, میری زندگی ایسے جیسے تم دیکھ رہے ہو, لیکن جب رات کو میں ایسا سوتا ہوں میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینے کوئی بغض باقی نہیں رہا, دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. سر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہی چیز تمہارے پاس ہے جس پر ہم قادر نہیں ہیں, یہ اس طریقے سے کچھ الفاظ ہیں. سبحان اللہ. وهذا الذي لا نطيقه, یعنی روایت کے الفاظ ہیں. اسے احمد محمد مسند میں روایت کی, عبدالرزاق مصنف میں روایت کی, بغوی شرح سنن میں روایت کی آخر تک, اور حقیقتا یہ ضعیف علامہ بھائی سے ضعیف فرمایا ہے, سند میں ضعیف ہے, اس میں متن میں بھی نکارت ہے, کہ اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر اسے عظیم صحابی کہتے والد سے میں لڑ کے آیا ہوں, حقوق والدین کہے کہ نہیں, صاحب والدین کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں, تو علماء کہتے ہیں اس میں نکارت بھی ہے. الغرض برا تو یہ روایت ضعیف میں نشاندہی کے لیے, کیونکہ شیخ صاحب اس کو بیان کیا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جنت کی, ہم بھی اس کی جنت کی گواہی دیتے ہیں قطعاً بغیر کسی شک و شبہ کے, اور ان کے سوا جن کی گواہی نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں تھا تو ہم کے لیے کوئی گواہی نہیں دیتے, لیکن اس کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں. اسی طرح کافر معین جو ہے ہم اس کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے, فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں, یا توبہ پر ہی اس کو موت آ جائے, یا اس کا خاتمہ ہی خیر کا ہو, لیکن ہم ایسے شخص سے ڈرتے ہیں کہ اس کی ہلاکت جو ہے کسی یعنی برائی نہ فرمائے میں نہ ہو جائے. یہ تعین اگر بعین کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن حیث العموم عموماً جب بات ہوتی ہے تو ہم قطعاً کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جنت میں ہے اور ہر کافر جہنم میں ہے. فرق سمجھے دونوں میں؟ ایک عموماً ہر مسلمان جنت میں ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن فلان مسلمان زندہ آپ کے سامنے کہتے ہیں یہ جنتی ہے, یہ غلط ہے. سب مسلمان جنت میں ہیں, اللہ کا خود فرمان ہے. سب کافر جہنم میں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان, نصوص موجود ہے اس میں قرآن سنت کے. لیکن فلان شخص بھی آئی نہیں, اگر وحی کا دروازہ کھلا ہے اور نازل ہوتی ہے لوگوں پر بھی, تب تو کہا جا سکتا ہے. جو وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہے, ہمارے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی نہیں آنے والا, جو عقید رکھ تو دار اسلام سے خارج ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ سکتا ہے, یہ اس کو شک بھی ہے, دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن مجید تکذیب کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بذاتی ہی بعینی کوئی شخص ہے تو ہم اگر اچھا ہے تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جنت میں ہوگا, جنت میں داخل ہو جائے, دعا کرتے ہیں اس کے لیے. اگر بدکار ہے تو ہم ڈرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ برا نہ ہو, لیکن ان کے جو ظاہر کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. لیکن جنت دوزخ کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا زندگی میں, بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ علماء کا کام ہے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اور انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے, وہ وحی کے ذریعے سے وحی کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں کسی کے تعلق سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگلا جملہ, ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. جملہ کے تعلق سے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں مسلمان کے اصل جو ہے العدالہ ہے, کہ وہ اچھا ہے, اور یہ بڑا عظیم قاعدہ ہے. ہم کسی کے تعلق یعنی کسی مسلمان کے تعلق سے ہم بدگمانی نہیں کرتے, جاسوسی نہیں کرتے, اور اس کا پیچھا نہیں کرتے اس کی غلطی پکڑنے کے لیے. لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو پھر ہم اس ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس پر فیصلہ کرتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں, اور اگر کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو ہم مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرتے, ہم اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس کے ظاہر کے مطابق طے کرتے رہتے ہیں. اور ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں کا پیچھا کریں, ان کی جاسوسی کریں اور اوپر حکم لگائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا, اس کی تکلیف ہمارے ذمہ نہیں ہے. اور آخری جملہ, ونذر سرائرهم الى الله تعالى. شیخ صالح بن فوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اچھا گمان رکھتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے جو پوشیدہ حالات ہیں, پوشیدہ احوال ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں, اور ہمیں یہ اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں کے چھپے ہوئے احوال اور حالات کا پیچھا کریں, جاسوسی کریں. واجب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر پردہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور ان کے ساتھ بھائی چارگی میں رہا جائے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوة, بے شک مومن جو ہے وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اسی جملے کے تعلق سے شیخ ابن عبد الزحنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی نیک و بد کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے. فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی معین شخص کے تعلق سے اہل قبلہ میں سے, ہم یہ نہیں کہتے وہ اہل جنت میں سے یا اہل نار میں سے ہے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الصادق صلی اللہ علیہ وسلم نے, سچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 10 وہ صحابہ کی زندگی میں ان کو جن خوشخبری سنا دی گئی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اہل کبائر ہیں تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے یا انہیں جہنم میں داخل کرنا چاہا. ذرا اس عبارت پہ غور کرے, ذرا کہتے ہیں اور جو اہل کبائر میں سے, جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں, وہ جہنم میں ضرور داخل ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا چاہیں گے. صحیح ہے, اگر نہیں چاہیں گے تو اللہ کی مرضی ہے, اور پھر وہ وہاں سے خارج ہوں گے, جہنم سے خارج ہوں گے شفاعت الشافعین سے, جن سے شفاعت کرنے کی شفاعت سے. اور جو شخص سے معین ہے ہم اس کے جنت یا دوزخ کا کوئی فیصلہ یا کوئی گواہی نہیں دیتے بغیر علم کے, کیونکہ حقیقہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, باطن ہے, اور کس چیز پر اس کی موت ہوتی ہے یا اسے کس چیز پر موت آتی ہے ہمیں اس کا احاطہ نہیں ہے, لیکن ہم محسنین کے لیے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اچھائی کا, اور برائی کرنے والے لوگوں کے لیے ہم ڈر رکھتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہ ہو. اور سلف کے تین اقوال ہیں, سلف کے تین اقوال ہیں اس موضوع کے تعلق سے کہ جنت یا دوزخ کی کسی شخص معین کے تعلق سے گواہی دیا جا سکتا ہے کہ نہیں, دی جا سکتی ہے کہ نہیں. پہلا قول یہ ہے کہ کسی کے لیے بھی گواہی نہیں دی جا سکتی سوائے انبیاء علیہ السلام کے, صرف انبیاء جنتی ہیں, باقی ان کے علاوہ کوئی بھی جنتی نہیں ہے. اور یہ نقل کیا جاتا ہے قول محمد بن حنفی رحمۃ اللہ علیہ. کون محمد بن حنفیہ؟ سیدنا علی کے بیٹے ہیں, سیدہ فاطمہ کے علاوہ. محمد بن حنفیہ اسی لیے محمد بن علی نہیں کہتے, محمد بن حنفیہ کے نام سے معروف ہیں, مشہور ہیں, سیدنا حسن حسین کے سوتیلے بھائی محمد بن حنفیہ. والاوزاعی, ما اوزاعی کا بھی یہ قول ہے کہ صرف انبیاء کے لیے ہم گواہی دے سکتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. والثانی, دوسرا قول, ان یشهد بالجنۃ لکل مؤمن جاء فیہ النص, جس کا نص دلیل موجود ہے ہر مومن کے لیے ہم گواہی دے سکتے ہیں وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے, جس کی دلیل موجود ہو. وهذا قول كثير من العلماء واهل الحديث, اور یہ قول اکثر علماء کا اور حدیث کا یہی قول, یہی موقف ہے. اور تیسرا جو, والثالث, انه يشهد بالجنۃ لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون, ان کے لیے بھی جس کا نص موجود ہے, اور ان کے لیے بھی جن کے لیے مسلمان مل کے گواہی دے کہ جنتی ہے, بس جنتی ہو جائے گا وہ. جیسے کہ صحیحین میں حدیث آئی ہے کہ ایک جنازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا, تو صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے اس کی تعریف کی مرنے والے کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. اور پھر دوسرا جنازہ سامنے سے گزرا تو اس کی برائی کی سب نے مل کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت, یہ واجب ہو گیا. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرمایا وجبت وجبت وجبت, تین مرتبہ فرمایا. سنعمر علیہ وسلم فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما وجبت, وجبت کیا, کس چیز تعلق سے فرما رہے ہیں؟ فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. آپنے آپ لوگوں نے اس شخص کے لیے اس شخص کی تعریف کی ہے خیر یہ بات کی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے, اور دوسرے شخص کے لیے آپ لوگوں نے برائی کی گواہی دی ہے اور یہ کہا کہ برا ہے تو اس کے لیے جہنم جو ہے واجب ہو گئی ہے. تم لوگ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین پر. علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے, صحیحین میں صحیح حدیث ہے. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم عن قریب اہل جنت اور اہل دوزخ کو جان لوگے, عن قریب جنتی کو دوزخ کو تو لوگ جان لوگے. تو عرض کی کس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی تعریف کرنے سے اور کسی کی برائی کرنے سے. جس کی تم تعریف کرتے ہو جنت میں, تم برائی کرتے ہو جہنم میں. اللہ ربانی فرماتے ہیں قابل, اس کا اس جو سند ہے محتمل للتحسین, احتمال ہے یعنی اس میں ضعف کے بھی اندیشہ ہے. الغرض صحیح تینوں اقوال سے صحیح قول کون سا ہے, پہلا دوسرا یا تیسرا؟ دوسرا قول صحیح ہے, وہ راجح ہے. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, دلائل کی روشنی میں وہی قول صحیح ہے. نمبر دو, کہ جو تیسری حدیث ہے یا جو تیسرا قول ہے جس میں گواہی کی بات آئی ہے عام مسلمانوں کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ گواہی ہی اس شخص کے دوزخی یا جنتی ہونے کا سبب ہے, بلکہ ان کی گواہی موافق ہو گئی ہے شریعت کا جو کا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتی ہے, انہوں نے سب نے مل کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا وجبت, یعنی تم لوگوں کا فیصلہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اس کے موافق میں آ گیا ہے, اس لیے جنت ہی کہا تو واجب ہو گئے جنت. اس لیے نہیں کہ فیصلہ تعالیٰ کا کچھ اور تھا, تم لوگوں کی کہنے کی وجہ فیصلہ تبدیل ہوا, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ تو مطابقت ہوئی شرعی گواہی کی اور ان مسلمانوں کو گواہی کی آپس میں, شرعی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور لوگوں کا فیصلہ کے مطابقت ہوئی, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے قول سے یا کسی کے کہنے سے کوئی جنتی ہو جائے. بہرحال یہ قول بھی موجود ہے. تیسرا یہ نہیں بتایا, لیکن کہتے ہیں سلف میں سے کسی کا قول ہے. الغرض جو صحیح قول ہے وہ قول کثیر من العلماء و اہل الحدیث, واضح الفاظ ہے, اور ہم اہل حدیث الحمدللہ یہی قول ہمارے بہتر اور اچھا ہے, اور یہی قول قرآن سنت کی روشنی نصوص کے مطابق ہے. اور آخر جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے تعلق سے گواہی نہیں دیتے, کفر کی شرک یا نفاق کی گواہی نہیں دیتے جب تک ان سے ظاہر نہیں ہو جاتا اور ان کے جو پوشیدہ احوال ہیں اللہ تعالیٰ سپرد کرتے ہیں. فرماتے ہیں امام ابن عزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ ہمیں ظاہر کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کے بات کریں اور فیصلہ کریں, اور بدگمانی سے ہمیں منع کیا گیا ہے, اور اسی سے منع کیا گیا جس چیز اس چیز کے اس چیز کے پیچھے لگے جس کا ہمیں علم نہیں ہے, اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم, سورۃ حجرات نمبر 11. اے ایمان والو, کوئی قوم دوسری قوم کو حقار کی نظر سے نہ دیکھے, اس کی برائی نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ جس قوم کے تم حقار کی نظر سے دیکھ رہے ہو, تحقیر کر رہے ہو, تم سے اچھی ہو, یہ وہ قوم اس سے اچھی ہو جو اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے, حقارت نظر سے دیکھ رہی ہے. اور دوسری رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اجتناب کرو بہت ساری بدگمانیوں سے کیونکہ بعض بدگمانی جو ہے وہ گناہ کا باعث بنتی ہیں. سورۃ حجرات نمبر آیت نمبر 12. وقال تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم, اور اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا, بے شک سننا اور دیکھنا اور دل سے سمجھنا جو ہے ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. سورۃ اسراء آیت نمبر 36. ہمارے جو ہم سن رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں سوچتے ہیں یا جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے نظریات ہیں ہم چھپا تو سکتے ہیں لوگوں سے لیکن اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے. تو اپنے کانوں کو صحیح استعمال کرو, اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال کرو, اپنے دل کو درست کر لو, کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جو تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے. تمہیں علم نہیں, کیوں پیچھے لگتے ہو بھائی ان چیزوں کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں حکم دیا گیا ہے. کیا مسلمان کے لیے جاسوسی کرنا ہمیں اس کی اجازت دی گئی کہ اس کا پیچھے لگیں اور دیکھیں؟ نہیں میرے بھائی, مسلمان کے حرمت ہے, اس کے خون کی حرمت ہے, جان کی حرمت ہے, اس کی عزت کی حرمت ہے, اس کے مال کی حرمت ہے. جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور جاسوسی کرنے والے, حسد کرنے والے, بغض و نفرت کرنے والوں کا دل بالکل تنگ ہوتا ہے, یوں بند ہوتا ہے, وہ دنیا کو یوں تنگ دیکھتے ہیں جیسے کہ سارے دنیا سارے زمین کے لیے سمٹ کروں کہ صرف قدموں کے نیچے زمین ہے بس, کچھ بھی نہیں, پوری دنیا کے لیے وہ ہی جہاں پر وہ کھڑے ہیں. نہ تو خود سکھ کا سانس لے سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو لینے دیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ہر صورت میں مذموم ہی رہتے ہیں, اور جب تک ایسے لوگ توبہ نہیں کرتے اور حسن ظن نہیں رکھتے اپنے مسلمان بھائیوں سے تو ان کی حالت ایسی رہتی ہے. اس لیے حسن ظن ہی اس کا علاج ہے. تو آج کی نشست میں ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اچھا کام کرتا ہے تو ہم جنت کی گواہی نہیں دے سکتے کسی کے لیے, اور کوئی برا کام کرتا ہے تو ہم جہنم کی گواہی نہیں دے سکتے کسی متعین شخص کی بات ہو رہی ہے متعین شخص کے لیے. ظاہر کو دیکھتے ہیں, ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے سرائر اور ان کے پوشیدہ حالات احوال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. جو اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو اچھا بدلہ ملے گا, جو برا کام کرتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ان کو اگر اسی حال میں پکڑ ہوئی تو کوئی اچھا بدلہ نہیں ملنے والا, کیونکہ اس پورے معاملے کا تعلق علم غیب سے ہے اور کوئی بھی مسلمان علم غیب نہیں جان سکتا. اس لیے کوئی مسلمان کے لیے, کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی متعین شخص کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ یا گواہی دے. عمومی طور پر ہر مسلمان جنتی ہے اور ہر کافر دوزخی ہے. جنت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین, اور دوزخ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, تیار کر دی گئی ہے جنت متقین کے لیے اور دوزخ جو ہے وہ کافرین کے لیے. تو ہر متقی, ہر مسلمان, ہر مومن جنتی ہے اور ہر کافر دوزخی ہے عمومی طور پہ. اور جب ہم کسی متعین شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں تب تو بغیر علم کی بات ہوگی اگر ہم گواہی دے دیتے ہیں جنت کی دوزخ, اور جس نے بغیر علم کے بات کی ہے تو اس کی معانعت آ گئی ہے, ہمیں منع کیا گیا, سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ہم بغیر علم کے ان چیزوں کے پیچھے نہ لگیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.